السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان,
اسلام آباد انتظامیہ مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم کرنے کے لیے اقدام کرے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل.
قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی ختم نبوت کی شکوں کی منظوری, اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
اور دوسری اہم خبروں میں, طویل عرصے سے زمبابوے میں برسر اقتدار رابرٹ موگابے اس ہفتے کے شروع میں فوج کی جانب سے گھر میں نظر بند کیے جانے کے بعد جمعے کو پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے, جبکہ جمعرات کو ہرارے اور بوٹسوانا میں جنوبی افریقی لیڈروں کے اجلاس میں صورتحال کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا. روس نے سلامتی کونسل میں پیش ہونے والی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے بارے میں بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا. اقوام متحدہ کے 3 اداروں نے سعودی قیادت میں اتحاد سے پھر اپیل کی ہے کہ وہ اس ناکہ بندی کو اٹھا لے جو یمن کے لیے ضروری اشیاء کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ ہے, اور انتباہ کیا ہے کہ ہزارہا لوگوں کی جانیں اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہیں. کیتالان کے معزول صدر کارلس پوجیمان اور ان کی کابینہ کے 4 ارکان متوقع طور پر جمعے کے روز بیلجیم کی عدالت میں پیش ہوں گے, جہاں اسپین کی طرف سے وارنٹ جاری کیے جانے پر یورپی گرفتاری کے بارے میں بند کمرے میں ان کی سماعت ہوگی. امریکہ اور جاپان کی بحری فورسز جمعرات سے 10 روزہ تربیتی فوجی مشقوں میں حصہ لے رہی ہیں, اور امریکی ایوانی نمائندگان نے 30 نشروں میں پہلی بار ملک ٹیکس کے ضابطے میں نمایاں تبدیلیوں کی منظوری دے دی ہے. 75 اخباری تنظیموں نے سماجی میڈیا کے بڑے اداروں فیس بک اور ٹویٹر کے ساتھ ساتھ گوگل اور دیگر تکنیکی کمپنیوں کی معاونت سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد آن لائن خبروں کے قابل اعتماد ذرائع کو پرکھنا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے ایک مرکزی داخلی راستے پر گزشتہ لگ بھگ 2 ہفتوں سے جاری دھرنا ختم کرانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس کو ہفتے کی صبح 10 بجے تک کی مہلت دے دی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ کو جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم فیض آباد پر بعض مذہبی جماعتوں کے جاری دھرنے کو آئندہ 24 گھنٹوں میں ختم کرنے کا حکم دیا ہے. ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی نے یہ حکم جمعے کو ایک شہری عبد القیوم کی درخواست پر جاری کیا, جنہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دھرنے کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. عدالت نے جمعے کو جب درخواست کی سماعت کی تو اس وقت عدالت میں اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کے اعلی عہدیدار بھی موجود تھے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد مشتاق احمد نے عدالت کو بتایا کہ انتظامیہ کو دھرنا ختم کرنے کے لیے آپریشن کے لیے 3 سے 4 گھنٹوں کا وقت درکار ہے. تاہم عدالت نے حکم دیا کہ ضلع انتظامیہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پرامن طریقے یا طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین سے فیض آباد کو خالی کرائے. تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے لیے طاقت کا استعمال کرنا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا. سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
یہ بڑا ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہو گیا ہے. ایک تو اگر فرض کریں کوئی اتنے نازک مسئلے سے جڑا ہوا یہ احتجاج نہ ہوتا اور کوئی عام احتجاج ہوتا تو بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا لوگوں کے اوپر طاقت کا استعمال کرنا اور انہیں وہاں سے ہٹا دینا, کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر جو منفی رد عمل شروع ہوتا اور پھر جو باقی مخالف سیاسی جماعتیں اس کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کرتی ہیں, اور پھر ماضی میں عدالتوں میں بھی جب لوگ گئے ہیں تو عدالتوں نے بھی حکومت کے خلاف یا تو نوٹس دیا ہے یا حکومت کے خلاف فیصلے دیے ہیں.
انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتیں جس معاملے پر دھرنا دیے ہوئے ہیں اس کی اساس نوعیت کے پیش نظر ان کے بقول حکومت اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہے گی.
تو اب حکومت جو ہے وہ بہت خائف ہے اور وہ ٹھٹری ہوئی ہے کہ وہ الیکشن کا سال ہے, اس دوران کوئی ایسا بڑا واقعہ پیش آ جائے جس کے ذریعے سے ان کے خلاف ایک مہم پیدا ہو جائے, وہ نہیں کرنا چاہیں گے. اور یہ تو معاملہ بذات خود ہی کتنا نازک ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کی بہت سے جذبات وابستہ ہیں, تو ایسے میں اگر لوگوں کو ان کے اوپر طاقت استعمال کی جاتی ہے اور انہیں کچھ لوگوں کو گزند پہنچ سکتی ہے کے نتیجے میں جو سیاسی پہنچال اور جو سیاسی سلسلہ آ سکتا ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
جسٹس صدیقی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شہری اپنے آزادی اظہار کے حق کو استعمال کرتے ہوئے یہ خیال رکھے اس سے کسی دوسرے شہری کو تکلیف نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے انتظامیہ نے اسلام آباد میں پہلے سے ہی دھرنے اور مظاہروں کی جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ فیض آباد انٹرچینج پر گزشتہ ہفتے سے مذہبی جماعتوں کے کارکن دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور عدالت نے جمعرات کو بھی انہیں دھرنا ختم کرنے کا کہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تاحال دھرنا ختم نہیں کیا ہے۔ اس دھرنے کی وجہ سے پولیس نے اسلام آباد میں ٹریفک کے کئی راستوں کو بند کر دیا، جس کے باعث عام شہریوں کو آمد و رفت میں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ دھرنے میں شریک سخت گیر موقف رکھنے والی تحریک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار افراد کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ختم نبوت کے حلف نامے سے متعلق ہونے والی تبدیلی ایک کلیریکل غلطی تھی جسے پارلیمان نے درست کر دیا ہے، اور اب اس معاملے پر احتجاج اور دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ دھرنا دینے والی جماعتوں کے رہنماؤں کو ہائی کورٹ کے تازہ حکم کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم قبل عظیم وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی انتخابات ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ بل کے تحت ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے والے شخص کے غیر مسلم ہونے کی حیثیت برقرار رہے گی۔ اس ترمیم بل کے تحت آئین میں قادیانیوں کی حیثیت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے ختم نبوت کی قانونی شکوں 7B اور 7C کو بحال کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی سے جمعرات کی شام منظوری کے بعد مسودہ قانون کو جمعے کی صبح سینٹ میں پیش کیا گیا، جہاں قانون سازوں نے اس کی منظوری دی۔ اگرچہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا اجلاس مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے بارے میں آئینی ترمیم کے لیے بلوایا گیا تھا، تاہم اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا اور ختم نبوت سے متعلق تمام شکوں کی بحالی کا معاملہ ایوان کے اجلاسوں میں نمایاں رہا، لیکن سینیٹر راجہ ظفر الحق نے سینٹ میں یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ختم نبوت کی تمام شکوں کی بحالی کسی دباؤ پر نہیں کی گئی ہے۔
آج کی اس قانون سازی پر میں آپ کو اور حزب اختلاف کو، بالخصوص اس کے رہنما یا لیڈر کو یا لیڈرز آف ڈیفرنٹ پارٹیز کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی عقیدے کے مطابق، وہ کسی پریشر کے تحت نہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اس کو پاس کیا ہے۔
سینٹ میں وزیر قانون زاہد حامد نے نئی شکوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا،
ٹوٹل رولز کی تیاری میں انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ لاہوری گروپ، قادیانی گروپ، احمدی، یہ غیر مسلم کی سٹیٹس جو ہے یہ وہی رہے گی جو آئین پاکستان میں ہے، یعنی کہ غیر مسلم۔
منظور کیے گئے ترمیمی بل کے تحت اگر ووٹروں کی فہرست میں موجود کسی شخص کے ختم نبوت سے متعلق عقیدے کے بارے میں سوال اٹھایا جائے گا تو 15 دن کے اندر اس سے ایک اقرار نامے پر دستخط کرائے جائیں گے۔ اس پر سینیٹر اعتزاز احسن نے سوال اٹھایا کہ اس طرح کوئی بھی شخص کسی پر بھی شک کر سکتا ہے۔
جس مسلمان پہ کوئی شک ہی نہ کرتا ہو اس کے اسلام پہ، راجہ ظفر الحق صاحب کے اسلام پہ کون شک کر سکتا ہے؟ پر میں شرارت کرتا ہوں، شر میرے دل میں ہے، میں اپوزیشن میں ہوں ان کے، میں ان کے خلاف یہ درخواست دے دیتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے ان کا رویہ، ان کی خودداری یہ اجازت نہ دے ان کو کہ میرے پہ شک کیوں کیا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب، یہ آپ دیکھیں گے الیکشن سے پہلے جس کا نام کٹوانا چاہوں گا میں ووٹر لسٹ سے، آپ نے سوچا اس کا کیا ہوگا؟ یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟
اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے بارے میں سینیٹر راجہ ظفر الحق کا کہنا تھا،
غلط الزام لگا کر اس کو نقصان پہنچائے، اس کو قید کروا دے اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو، تو جس نے یہ غلط الزام لگا کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، اس کو اسی دفعہ کے تحت جو سزا ہے وہ اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔
واضح رہے کہ اسلام آباد میں احتجاجی ریلی میں شریک رہنماؤں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں کی گئی مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار وزیر قانون زاہد حامد کو منصب سے ہٹا دے، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں وزیر قانون کا کوئی کردار نہیں۔ وزیر قانون زاہد حامد نے جمعرات کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بار پھر کہا کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، جبکہ وہ اور ان کا خاندان سچا عاشق رسول ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سیون شریف میں دہشت گردی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد ثاقب۔
سندھ کے مشہور صوفی بزرگ لال شہباز کلندر کی سہون میں واقع درگاہ پر فروری میں ہونے والے بم دھماکہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سندھ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ خودکش بم دھماکے کے مرکزی سہولت کار ملزم نادر جاکھرانی کو کراچی داخل ہوتے وقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ پولیس کے ڈی آئی جی محکمہ انسداد دہشت گردی ونگ عامر فاروقی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزم صوبہ بلوچستان سے سندھ میں موٹر سائیکل کے ذریعے ندی کے راستے داخل ہو رہا تھا۔ پولیس کے مطابق سانحہ سیون کے مرکزی ملزم نادر جاکھرانی عرف مرشد کا تعلق کلدم شدت پسند تنظیم داعش سے ہے اور وہ سانحہ سیون میں مرکزی سہولت کار اور ملزم ہے۔ نادر جاکھرانی عرف مرشد کا تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے راجن پور سے بتایا جاتا ہے۔
مصطفیٰ عرف ڈاکٹر، جو کہ مزاری ہے ذات کا، وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہ پلان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ خودکش بھی موجود تھا۔ اس خودکش کو اس نادر کے ساتھ روانہ کیا اور وہاں سے ایک اور اس کا ساتھی صفی اللہ، وہ اس کو پھر لے کے وہاں سے سیون شریف گئے۔ نہ صرف اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ جو پورا گروپ تھا وہ آلموسٹ انرتھ ہو گیا ہے۔ سب کا سب، اس کے جتنے ممبران تھے ان سب کا پتہ چلا لیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ مارے بھی جا چکے ہیں اس میں سے، اور باقی جو ہیں ان کے لیے بھی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔
گرفتار ملزم نے ابتدائی تحقیقات میں پولیس کو بتایا کہ اس خوفناک بم دھماکے کی پلاننگ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں کی گئی، جس کے بعد ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ خودکش حملہ آور ابرار بروہی کو کشمور کے راستے سہون پہنچایا۔ دھماکے سے ایک روز قبل خودکش حملہ آور کو درگاہ کی ریکی کرائی گئی، اور وہ جگہ بھی دکھائی گئی جہاں جمعرات کے روز غیر معمولی رش کے دوران عقیدت مند دھمال دیتے ہیں۔ خودکش حملہ آور نے پلان کے مطابق 16 فروری کو دھمال کے دوران دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 82 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ کرانے کے بعد نادر جاکھرانی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پنجاب فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دوران گرفتاری ملزم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برامد ہوا ہے۔ ملزم کو انسداد دہشت گردی منتظم عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے ملزم سے مزید تفتیش کریں گے۔ پولیس حکام نے ملزم کی گرفتاری کو اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ کیس جلد حل ہوگا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
طویل عرصے سے زمبابوے میں برسر اقتدار رابرٹ مگابے اس ہفتے کے شروع میں فوج کی جانب سے گھر میں نظر بند کیے جانے کے بعد جمعے کو پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے، جبکہ جمعرات کو ہرارے اور بوٹسوانا میں جنوبی افریقی لیڈروں کے اجلاس میں صورتحال کو بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن اور انیتا پال کی رپورٹوں کے ساتھ متاثرہ منصر۔
مگابے ہرارے کے نواح میں زمبابوے اوپن یونیورسٹی کی تقریب تقسیم اسناد کی صدارت کے لیے نمودار ہوئے۔ زمبابوے ڈیفنس فورس نے جمعرات کو مگابے کی کئی تصاویر جاری کی، اور ایک نشریے میں فوج کی طرف سے ان کا ایک بیان پڑھ کر سنایا گیا۔ زی بی سی چینل میں نیوز ریڈر نے پڑھا،
The ZDF said they are currently engaging with the Commander-in-Chief, President Mugabe, on the way forward and will advise...
ZDF والے کہتے ہیں کہ فی الوقت وہ آئندہ کے لائے عمل کے لیے کمانڈر ان چیف صدر مگابے سے ہدایات لے رہے ہیں، اور جلد ہی قوم کو نتائج سے آگاہ کریں گے۔ تصویروں میں مگابے کو جنوبی افریقہ کے مصالحین اور فوجی لیڈروں سے ملاقات کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ مگابے کی اہلیہ گریس مگابے کو، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ آئندہ اقتدار میں آئیں گی، آخری مرتبہ ایک ہفتے سے کچھ عرصہ پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ایک ریلی میں دیکھا گیا تھا، تاہم اب وہ کہاں ہیں اس بارے میں کچھ واضح نہیں ہے۔ اسی دوران زمبابوے میں اپوزیشن کی اہم کلیدی شخصیات آئندہ برس طے شدہ انتخابات سے پہلے ایک عبوری حکومت کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر مارگن چنگیرائی نے زور دیا ہے کہ مگابے مستعفی ہو جائیں۔
مسٹر روبرٹ مگابے مست ریزائن step down immediately in line with the national sentiment and expectation.
Mr. Mugabe کو اپنی وراثت اور زمبابوے کے لیے اپنی زمبابوے سے پہلے اور بعد کی خدمات کا احترام کرتے ہوئے اور قوم کے جذبات اور توقعات پر پورا اترتے ہوئے استعفیٰ دے کر فوری طور پر اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے۔ مگابے نے حال ہی میں نائب صدر کو برطرف کیا تھا، اور تب سے ایمرسن مننگاگوا سامنے نہیں آئے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے پیئرس پیگو کہتے ہیں کہ اگر وہ فوج کے قریب نظر آئے تو اپنی ساکھ کھو دیں گے.
میرے
خیال میں نئے امیدواروں کے لیے یہ بے حد اہم ہے کہ وہ خود کو مسلح فوج کے غیر قانونی اقدامات سے دور رکھیں. فوج کا کہنا ہے کہ یہ بغاوت نہیں ہے, جبکہ سابقہ فوجیوں کی ایسوسی ایشن اسے ایسی اصلاح کہہ رہی ہے جس میں خون ریزی نہیں ہوئی, اور اس کے لیے صرف ایک بات کی ضرورت ہے جو کسی کی سوچ کے مطابق کبھی آسان نہیں تھی, اور وہ ہے زمبابوے کے شعلہ بیان پرجوش لیڈر کو جھگڑے کے بغیر اقتدار چھوڑنے پر مجبور کرنا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
فیس بک لائیو سے اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نشریہ جاری رہے گا, تو فیس بک لائیو سے اجازت.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. امریکی ایوان نمائندگان نے 3 عشروں میں پہلی بار ملک کے ٹیکس کے ضابطے میں نمایاں تبدیلیوں کی منظوری دے دی ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
جمعرات کی کامیابی نے صدر ٹرمپ اور کانگریس کے ریپبلکنز کو پارلیمانی ناکامیوں کے 1 سال بعد اس فتح سے ہمکنار کیا ہے جس کی انہیں اشد ضرورت تھی. ایوان کے اسپیکر ریپبلکن قانون ساز پال ریان نے کہا, اس جگہ حالات جو قطع رکھنے کا سلسلہ بہت مضبوط ہے, اس کانگریس نے آج اس سلسلے کو توڑ دیا ہے. ایوان کے ریپبلکن ارکان کے درمیان اس رجائیت پسندی کے باوجود ابھی اس بل کو سینٹ سے منظوری کے ایک کہیں زیادہ مشکل مرحلے کا سامنا ہے. جمعرات کی رات سینٹ میں ٹیکس کا مسودہ تیار کرنے والے ایک پینل نے خود اپنے درست کیے گئے اس بل کی منظوری دے دی, جسے اگلے ہفتے تھینکس گیونگ کی تعطیل کے بعد پوری سینٹ میں بھیجا جائے گا. بل کو پہلے ہی ڈیموکریٹس کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہے, جو اس بل کو دولت مندوں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ کا بل کہتے ہیں. کئی ریپبلکن سینیٹرز نے بھی اس بل کی حمایت میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے, جس سے اس کی منظوری مشکل میں پڑ گئی ہے. دونوں پارٹیوں کے ارکان نے ملک کے ٹیکس کے پیچیدہ ضابطے کو اس سال کے آخر تک صدر کے دستخط کے لیے وائٹ ہاؤس بھیجنے کے لیے اس میں نمایاں تبدیلی لانے میں عجلت کا مظاہرہ کرنے پر بھی خدشات ظاہر کیے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
روس نے سلامتی کونسل میں پیش ہونے والی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے بارے میں بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ, سعدیہ اسد کی زبانی.
جمعرات کو کونسل نے روس کی پشپناہی والی قرارداد کو اس کے کئی گھنٹوں بعد مسترد کر دیا, جب وہ منظوری کے لیے درکار کم از کم 9 ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی. اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کے الفاظ,
Russia has killed the joint investigative mechanism which has overwhelming support of this council and by eliminating our ability
روس نے اس مشترکہ تحقیقاتی طریقہ کار کو نقصان پہنچایا ہے جو اس کونسل کی بہت زیادہ حمایت کرتا ہے, اور حملہ آوروں کو شناخت کر پانے کی ہماری اہلیت کو ختم کر کے روس مستقبل میں ایسے حملوں کو باز رکھنے کی ہماری قابلیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور روس کے آج کے اس عمل کے بعد اسد اور داعش کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی جانب کسی کا دھیان نہیں جائے گا. اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے شام کی فوج پر زہریلی گیس کے استعمال کا الزام عائد کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ باغیوں کے پاس اس قسم کے حملوں کے لیے تیارے اور اہلیت نہیں ہے. شام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اس کے ذمہ دار ہیں. یہ وہ لفظ ہیں جو شام اپوزیشن کے لیے استعمال کرتا ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پاکستانی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اس خیال کا اظہار کیا کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی جوہری تنازع کا سبب بن سکتا ہے. کانفرنس کا موضوع تھا ریجنل ڈائنامکس اینڈ اسٹریٹجک کنسرنز ان ساؤتھ ایشیا. ان کے اس بیان پر واشنگٹن میں ایک امریکی ماہر کا کہنا ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈے کے لیے ہے, جبکہ دوسرے تجزیہ کار کا خیال ہے کہ تنازع قابو سے باہر ہو کر ایک خطرناک حقیقت میں تبدیل ہو سکتا ہے. تاہم دونوں ماہرین نے متفقہ طور پر یہ سوال ضرور اٹھایا کہ اس بیان کی اس وقت ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اس بارے میں تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی انجم ہیرلڈ گل کی ایک رپورٹ۔
پاکستانی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کے اس بیان پر کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی جوہری تنازع کا سبب بن سکتا ہے اور کیا واقعی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تنازع ہو سکتا ہے، تو جواب میں امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ کم از کم 90 کی دہائی کے وسط سے دونوں ملکوں کے پاس نہ صرف جوہری ہتھیار ہیں بلکہ انہیں چلانے کی صلاحیت اور طریقہ کار بھی موجود ہے، اس لیے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ مسئلہ کئی دہائیوں سے موجود ہے تو اس کی ہولناکیوں کا درجہ کسی بھی صورت کم نہیں ہوتا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی تھنک ٹینک رین کارپوریشن کے سینئر سیاسی تجزیہ کار جوناہ بلینک، جو سینٹ کی خارجہ امور سے متعلق کمیٹی میں جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی امور کے پالیسی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، کہتے ہیں
I think that both India and Pakistan know very, very well the enormous danger.
میرے خیال میں بھارت اور پاکستان دونوں ہی ان انتہائی خطرناک نتائج سے بہت اچھی طرح واقف ہیں جو کسی تنازع کے قابو سے باہر ہونے کی صورت میں برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس صورتحال کو حال ہی میں سن 1999 میں کارگل بحران کے دوران دیکھا تھا، اور اگر کوئی کسی ممکنہ تنازع میں اضافے سے ناواقف تھا تو کارگل نے دکھا دیا تھا کہ واقعی ایسا ممکن ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں قائم ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز کے سربراہ ڈاکٹر والٹر اینڈرسن کا کہنا ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، عشروں سے پاکستان بقول ان کے یہی کہتا آیا ہے، اور خصوصی طور پر جب سے کشمیر کے مسئلے پر بین الاقوامی برادری کے رد عمل میں تبدیلی آئی ہے جو 90 کی دہائی میں ہوئی، جب مسئلہ کشمیر اس تصواب رائے سے دہشت گردی کے معاملے میں تبدیل ہوا۔ انہوں نے کہا ہاں امکانی طور پر ہو سکتا ہے اگر دونوں فریق اپنا دماغی توازن کھو بیٹھیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کیونکہ دونوں جانب خاصے معقول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف پروپیگینڈا کے مقاصد کے لیے ہے اور دوسرے فریق کی اپنی الگ پروپیگینڈا تکنیک ہے۔ تاہم ڈاکٹر والٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ بات اب کیوں کہی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ داخلی طور پر سیاسی چال بازیوں کے لیے ہو تاکہ چند ماہ سے پاکستان کو درپیش داخلی اور سیاسی معاملات میں فوج اپنی کوئی بات غیر فوجی قوتوں کو سمجھا سکے۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ اب کیوں اٹھایا گیا، یہ ماضی میں بھی سامنے آیا تھا لیکن اب ہی کیوں، اور ایک سویلین شخصیت یا کسی حکومتی شخص کی بجائے ایک فوجی شخصیت کے ذریعے ہی کیوں؟ ڈاکٹر جونا نے بھی اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے علم نہیں کہ جنرل زبیر نے بھارت اور پاکستان کے درمیان موجود ایٹمی تناؤ کو ابھارنے کے لیے یہ وقت کیوں منتخب کیا۔ یہ کشیدگیاں تو گزشتہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہیں اور حال کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک لمحات آئے تھے۔ ڈاکٹر والٹر کہتے ہیں کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہوگی کہ اس کا کسی قسم کا حل نکالا جائے اور اس بارے میں کوئی سمجھوتا ہو۔ ان کے خیال میں اس کا بہترین حل کئی سال پہلے جنرل مشرف نے اپنی تجویز میں دیا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی بھی فریق اپنی خود مختاری نہ کھوئے بلکہ تعاون کو فروغ دے، خاص کر سرحد کے آر پار معاشی سرگرمیوں کے لیے جیسے کہ توانائی اور دیگر سرگرمیاں، لیکن یہ بات کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھی اور کسی بھی فریق نے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ ڈاکٹر جوناک کا کہنا تھا کہ اس کا مثبت پہلو امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کے دوران تعلقات سے اخذ کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں ملک ایٹمی صلاحیت کے حامل تھے اور اس کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک اپنے تعلقات میں بہت محتاط رہے، دونوں نے نہ صرف تنازع کو کبھی قابو سے باہر نہیں ہونے دیا بلکہ اس کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کیے۔ ڈاکٹر جونا بلینک نے بتایا کہ کارگل تنازع کے دوران پاکستان میں ایٹمی اثاثے نقل و حرکت میں آئے تھے، تاہم اس وقت بقول ان کے امریکہ نے کارگل تنازع کو زائل کرنے میں مدد دی تھی، لیکن کسی مستقبل کے تنازع میں کسی کو پتا نہیں کہ پاکستان ایسا چاہے گا کہ امریکہ وہی کردار ادا کرے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی شہ سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے ایشیا کے بعد کی صورتحال کی خبریں اس ہفتے امریکی میڈیا میں نمایاں رہیں۔ سی این این نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ صدر ٹرمپ نے دورے سے واپس آ کر دعویٰ کیا کہ دنیا میں امریکہ کو اس کا جائز مقام ایک بار پھر حاصل ہو گیا ہے۔ خبر کے مطابق اپنی تقریر میں صدر ٹرمپ نے اپنے دورے ایشیا کی میڈیا کوریج پر برہمی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کامیابیوں کا دعویٰ بھی کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ان غلطیوں کا ازالہ کیا ہے جو مبینہ طور پر ان سے پہلے کے امریکی صدور نے کی تھیں، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کسی تجارتی معاہدے یا شمالی کوریا کے معاملے پر کسی پیش قدمی کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا۔ خبر کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ پرانے اتحادیوں سے اپنے تعلقات کی تجدید کرنے کے ساتھ ساتھ نئے اتحادی بھی بنائیں گے اور اس پورے عمل میں امریکہ کا مفاد سب سے مقدم رکھیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 10 ماہ میں اپنے غیر ملکی دوروں اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں انہوں نے اپنے اس عہد پر عمل کیا۔ سی این این نے لکھا کہ دورے سے واپسی پر کی جانے والی اپنی اس تقریر میں صدر ٹرمپ دورے کی کامیابی کے ثبوت کے طور پر کوئی مثال دینے میں ناکام رہے۔ ایران اور عراق کے سرحدی علاقے میں آنے والے تباہ کن زلزلے کی خبر دیتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ 7.3 کی شدت کے اس زلزلے کے نتیجے میں 530 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ زلزلے سے بری طرح متاثر ہونے والے ایک شہر سارپل ذہب میں لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اب تک کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی ہے اور انہیں ملبہ ہٹانے کے لیے مدد درکار ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں نکال سکیں۔ رپورٹس کے مطابق علاقے میں 12,000 خیمے تقسیم کیے گئے، جبکہ متاثر ہونے والے مکانات کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، جن میں سے 15,500 مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ایرانی حکام نے سیکیورٹی کی صورتحال کو امداد متاثرین تک نہ پہنچنے کی وجہ قرار دیا۔ ایران کی ریڈ کراس کے ایک اہلکار نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ وافر مقدار میں امدادی اشیاء موجود ہونے کے باوجود ان کی تقسیم میں مشکلات سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں۔ افریقی ملک زمبابوے میں فوج کی جانب سے ملکی انتظام سنبھالے جانے اور صدر رابرٹ موگابے کو حراست میں لیے جانے کی خبر دیتے ہوئے اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ اس صورتحال کے بعد زمبابوے کے عوام کو انتظار ہے کہ ان کے ملک میں اب کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں۔ اگرچہ زمبابوے کی فوج کا کہنا ہے کہ حکومت کا تختہ نہیں الٹایا گیا ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب رابرٹ موگابے کو ملکی معاملہ چلانے کے لیے اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بالی ووڈ میں دیپیکا کے 10 برس، تفصیلات فکر و فن میں۔
آنکھوں میں تیری عجب سی ادائیں ہیں، دل کو بنا دے جو پتنگ، سانسیں یہ تیری وہ ہوائیں ہیں۔
ٹوتھ پیسٹ کے ایک اشتہار میں اپنی دل موہ لینے والی مسکراہٹ سے ناظرین کے دلوں پر چھاپ چھوڑ جانے والی لڑکی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی مسکراہٹ مادھوری دکشت کی مسکراہٹ کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے بعد کئی اشتہاروں اور پھر ہمیش ریشمیا کی ایک میوزک ویڈیو میں دیکھ کر سبھی کو تجسس ہوا کہ یہ پرکشش اور موہنی لڑکی کون ہے۔
تیری نظروں نے دل کا کیا جو حشر، اثر یہ ہوا اب ان میں
پھر یہ لڑکی سن 2007 میں شاہ رخ خان کے ساتھ اوم شانتی اوم میں ایک انوکھی چھب کے ساتھ آئی اور سب کو اپنے سحر میں مبتلا کر گئی۔
میں اگر کہوں تم سا ہنسی، کائنات میں نہیں ہے کہیں، تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں، تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں۔
اوم شانتی اوم سال کی بہترین فلم قرار پائی اور دیپیکا کو نئی بہترین اداکارہ کے کئی اعزازات ملے، لیکن اس طوفانی شہرت اور پھر پرستاروں کی توقعات کے بعد اپنی آنے والی کئی فلموں میں وہ فلم بیلوں کو متاثر نہ کر سکیں، جن میں بچنا اے حسینو، کارتک کالنگ کارتک، لو آج کل اور بریک کے بعد شامل ہیں، تاہم اس کے باوجود بھی انہیں مسلسل فلمیں ملتی رہیں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے چاروں صوبوں کے 79 ضلعوں میں خواتین کی انتخابی عمل میں شمولیت اور ان کا نام انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے چاروں صوبوں میں خواتین کی انتخابی عمل میں شمولیت اور ان کا نام انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق یہ مہم آئندہ ماہ سے شروع ہوگی، جو ممکنہ طور پر 18 اپریل 2018 تک جاری رہ سکتی ہے۔ کمیشن کے ایک بیان کے مطابق اس مہم میں پنجاب کے 27، سندھ کے 24، خیبر پختونخوا کے 16، صوبہ بلوچستان کے 11 اضلاع کے علاوہ وفاقی دارالحکومت میں خواتین ووٹروں کا اندراج کیا جائے گا۔ گزشتہ ماہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری بابر یعقوب نے اعتراف کیا تھا کہ اب بھی ملک میں 1 کروڑ سے زائد خواتین کے ووٹ نہیں بنے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خواتین کی انتخابی عمل میں شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے لیے کام کرنے والے کارکن زاہد اسلام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خواتین کا انتخابی عمل میں شامل ہونا انتہائی اہم ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین ووٹرز ہیں، وہ ان کی رجسٹریشن کم ہے، اور پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ بعض علاقے ہیں جن میں ان کو روکا جاتا ہے۔ اگر خواتین کی رجسٹریشن ہوگی ووٹرز کی، تو پاکستان کی جو نظر انداز کی گئی پاپولیشن ہے وہ بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکے گی۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جن علاقوں میں روکا جاتا ہے وہاں تو الیکشن کمیشن کو، انہوں نے پہلے اس پہ اپنے رولز وضع کیے ہیں، تھوڑا سا زور دینے کی ضرورت ہے کہ وہاں وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں جو الیکشن ریزلٹس ہیں، اگر اس میں خواتین کے ووٹس کو روکا گیا ہے تو۔
مبشرین کا کہنا ہے کہ کئی خواتین نے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ تک نہیں بنوایا ہے، جو ووٹ کے اندراج کے لیے ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے خواتین کے لیے شناختی کارڈ کے حصول کے عمل کو سہل بنانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرا نے بتایا ہے کہ نئے شناختی کارڈ بنوانے والی خواتین سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی اور ان کے لیے سارے عمل کو آسان بنایا جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں بغیر دستاویزات کے مقیم لگ بھگ 400,000 افغان مہاجرین کی رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے رواں سال اگست میں ایسے تمام افغان شہریوں کے رجسٹریشن کا عمل شروع کیا تھا جو گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں بغیر اندراج کے مقیم ہیں۔ افغان پناہگزینوں سے متعلق ادارے کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرا نے گزشتہ 4 ماہ کے دوران پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 400,000 افغان شہریوں کے کوائف کا اندراج کیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ملک میں لگ بھگ 23,00,000 کے قریب افغان شہری مقیم ہیں، جن میں سے تقریباً 10,00,000 ایسے ہیں جو بغیر کسی قانونی دستاویزات کے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر ہونے والی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کا کہنا ہے کہ جمعہ کے روز کنٹرول لائن پار سے بھارتی فوج کی گولہ باری سے ایک خاتون سمیت 2 افراد کی موت واقع ہو گئی اور 4 زخمی ہو گئے۔ پاکستانی کشمیر کے جنوبی ضلع راولاکوٹ کے ڈپٹی کمشنر طاہر ممتاز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عباس پور سیکٹر کے سردی گاؤں تروٹی میں مارٹر گولے کی زد میں آنے والی ایک 55 سالہ خاتون ماری گئی اور ایک عام شہری زخمی ہو گیا، جبکہ ضلع حویلی کے سردی دیہات کیرنی پر مارٹر گولہ گرنے سے ایک شہری کی موت واقع ہوئی اور 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ زخمی کو علاج معالجے کے لیے قریبی اسپتال پہنچا دیا گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ 2 روز قبل عباس پور سیکٹر کے سردی دیہات ککوٹا پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک 75 سالہ خاتون ماری گئی تھی۔ واضح ہے کہ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان چند ہفتوں کے وقفے کے بعد دوبارہ گولہ باری کا تبادلہ شروع ہوا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک بھارتی فوج کی فائرنگ اور گولہ باری سے پاکستانی کشمیر میں 50 افراد ہلاک ہوئے اور 1300 مرتبہ فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ باور ہے کہ کشمیر کا علاقہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع سے ہی متنازع چلا آ رہا ہے۔ دونوں ملکوں کی کشمیر کے تنازع پر دو جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ دونوں ملک متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ پاکستان کشمیر کو اپنی شاہراگ اور بھارت اسے اپنا اٹوٹ رنگ قرار دیتا ہے، جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے اکثر ممالک دونوں ملکوں کو اس تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے آ رہے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
اور اب ایک اور رپورٹ۔ الاباما سینٹ کے انتخابات سے قبل سینٹ کے امیدوار رائے مور کے خلاف جنسی تشدد کے الزامات نے ملک بھر میں پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
موضوع ہے امریکہ، جہاں ریپبلکن پارٹی سے منسلک سینٹ کے امیدوار روئے مور الیکشنز کے لیے کھڑے ہیں، لیکن ان کے خلاف کئی خواتین نے الزامات ڈالے ہیں کہ انہوں نے خواتین کو جنسی طور پہ ہراساں کیا تھا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے نیو یارک سے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف ہیں۔ اور ڈاکٹر ریحانہ، ذرا سا اس کا پس منظر بتائیے کہ صدر ٹرمپ کا دور ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کوئی 12 خواتین آئیں جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ ٹرمپ نے ان کو جنسی طور پہ ہراساں کیا تھا، اس کے بعد ایک سلسلہ چلا ہے، آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتی ہیں؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو جتنے بھی حالات تھے یہ شروع ہوئے ہیں جب بل کلنٹن کے اوپر الزام آیا تھا 1993-94 میں، اس کے بعد ال گور کے اوپر بھی آیا، تو آہستہ آہستہ ہو یہ رہا ہے امریکہ میں کہ عورتیں جو ہیں وہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کر رہی ہیں۔ اب اس چیز پہ جو ریڈیو یا ٹیلی ویژن شو کے اناؤنسرز تھے، یا ہاروی وائنسٹین ہے، یا اینتھنی وینر ہے، اس قسم کے جو حالات ہوئے ہیں یہ پہلے خاموشی کر لی جاتی تھی اور ختم کر دیا جاتا تھا۔
ڈاکٹر طاہر روہیل، ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ پیسہ دے کر معاملے کو دبایا جاتا تھا اور خواتین کے جو بھی الزامات تھے مردوں کے خلاف وہ سنائی نہیں دیتے تھے، اب یہ نہیں ہو رہا۔ آپ کے خیال میں وہ کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے؟
آپ یہ دیکھیں کہ جو نعرے بازی کا عنصر ہے اور جس طریقے سے دایاں بازو ہے امریکہ کا، اس نے اپنے آپ کو بہت وربل کر لیا ہے اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں بہت سارے گروپس کو ناراض کرتے ہیں۔ جیسے الاباما میں جو سلسلہ چل رہا ہے سینٹ کے الیکشن کا، تو اس میں یہ جو صاحب ہیں یہ وائٹ جی روئے مور صاحب جو ہیں یہ وائٹ نیشنلسٹ ہیں، ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے، اس میں انہوں نے کچھ چندہ اکٹھا کیا جس میں چندہ دینے والے جو لوگ ہیں وہ یہودی نسل کشی جو یورپ میں ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو جب آپ اس طرح کے بڑے بڑے کھل کے بیانات دیتے ہیں، رائے مور صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ ایک جعلی مذہب ہے، اور اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو وہ ہیڈ لائنز بناتے ہیں، جب وہ ہیڈ لائنز بنائیں گے تو ان کی وہ زندگی وہ بھی کھل کے سامنے آتی ہے۔
ہمارے ساتھی سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف نیو یارک سے، اور شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اقوام متحدہ کے تین اداروں نے سعودی قیادت میں اتحاد سے پھر اپیل کی ہے کہ وہ اس ناکابندی کو اٹھا لے جو یمن کے لیے ضروری اشیاء کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ ہے، اور انتباہ کیا ہے کہ ہزارہا لوگوں کی جانیں اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ بڑی تعداد میں یمنی شہری دارالحکومت صنعاء کی سڑکوں پر اس ناکابندی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جس کے متعلق عالمی ادارہ خوراک پروگرام، عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف نے کہا ہے کہ 70 لاکھ افراد کی زندگیاں قحط کا شکار ہو سکتی ہیں۔ کیتالان کے معزول صدر کارلس پوجیمان اور ان کی کابینہ کے چار ارکان متوقع طور پر جمعے کے روز بیلجیم کی عدالت میں پیش ہوں گی، جہاں اسپین کی طرف سے وارنٹ جاری کیے جانے پر یورپی گرفتاری کے بارے میں بند کمرے میں ان کی سماعت ہوگی۔ عدالت وکلائے استغاثہ اور وکلائے دفاع کے دلائل سنے گی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں اسپین کے حوالے کیا جائے جہاں ان پر غداری اور علاقے کی ملک سے علیحدگی کے لیے سرکشی پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ امریکہ اور جاپان کی بحری فورسز جمعرات سے 10 روزہ تربیتی فوجی مشقوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ خبروں کے مطابق ان مشقوں میں امریکہ کے 14,000 سے زیادہ فوجی حصہ لیں گے، اور امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس رونلڈ ریگن اور میزائل شکن نظام سے لیس بحری جہاز بھی ان مشقوں میں شامل ہیں۔ ان مشقوں کو دفاعی تیاری میں اضافے اور جاپانی اور امریکی فورسز کے درمیان سمندری اور فضائی فوجی کاروائیوں سے متعلق باہمی تعاون بڑھانے کے نقطۂ نظر سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ فوجی مشقیں بحر الکاہل کے مغربی حصے کی ان مشقوں کے بعد ہو رہی ہیں جن میں امریکی اور جنوبی کوریا کی نیوی نے مشترکہ طور پر حصہ لیا تھا۔ امریکہ کے 3 طیارہ بردار بحری جہازوں نے بھی جاپان کے سب سے بڑے جنگی بحری جہاز کے ساتھ اتوار کے روز الگ الگ مشقوں میں حصہ لیا۔ جاپان اور مشرقی بحر چین میں ان مشقوں کے لیے ہیلی کاپٹر بردار 2 بڑے بحری جہاز اور 2 حفاظتی جہاز بھیجے تھے۔ ان مشقوں کا مقصد فوجی قوت کا اظہار کرنا اور پیانگ یانگ کو یہ سخت پیغام بھیجنا ہے کہ امریکہ فوری طور پر ایک طاقتور فوج کو متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 75 اخباری تنظیموں نے سماجی میڈیا کے بڑے اداروں فیس بک، ٹویٹر کے ساتھ ساتھ گوگل اور دیگر تکنیکی کمپنیوں کی معاونت سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد آن لائن خبروں کے قابل اعتماد ذرائع کو پرکھنا ہے۔ کیلیفورنیا کے شہر سانتا کلارا میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں خبر رساں اداروں اور تکنیکی کمپنیوں کے کنسورشیم کا نام ٹرسٹ پروجیکٹ رکھا گیا ہے۔ پروجیکٹ کے تحت اعتماد کا ایک معیار ترتیب دیا جائے گا، جس کی مدد سے پڑھنے والوں کو آگاہی ملے گی کہ آیا کوئی خبر اعتماد کے قابل ہے۔ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جمعرات کے روز بتایا ہے کہ انہوں نے MS-13 کے 300 کے قریب ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ ایک پرتشدد گروہ ہے جس کے متعلق ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کی سڑکوں سے ہٹانے کے لیے کہا ہے۔ امریکی امیگریشن اور کسٹم قوانین کے نفاذ کے اداروں نے حالیہ ہفتوں میں خصوصی آپریشن میں MS-13 کے 214 ارکان کو امریکہ سے اور 53 کو ایل سیلویڈور سے گرفتار کیا، جو اس گروہ کا آبائی گڑھ ہے۔ ایشیا کے 12 روزہ دورے سے واپس آ کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر توجہ داخلی امور پر مرکوز کر دی ہے۔ ٹرمپ ریپبلکنز پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ٹیکسوں میں اصلاح کا بل منظور کریں، جو ان کے انتخابی وعدوں میں سے ایک ہے، مگر ورجینیا اور نیو جرسی میں ڈیموکریٹس کی گزشتہ ہفتے کے الیکشن کی فتوحات صدر اور کانگریس میں ان کے اتحادیوں کے لیے ایک نئے سیاسی منظر نامے کی تشویش بنتی جا رہی ہیں۔ قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ایشیا کے طویل دورے کے بعد صدر ٹرمپ واشنگٹن واپس آ چکے ہیں۔ اس دورے کو وہ سود مند سمجھتے ہیں۔ سیکیورٹی اور تحفظ کے لحاظ سے میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں، فوجی لحاظ سے اور تجارت۔ آپ ایسے اعداد و شمار دیکھیں گے جو آپ نے برسوں سے نہیں دیکھے۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اب ٹرمپ کی توجہ ٹیکس اصلاحات پر ہے۔ صدر اور کانگریس میں ان کے ریپبلکن اتحادیوں کے لیے آئندہ برس کانگریس کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے یہ کامیابی حاصل کرنا بے حد اہم ہے۔ ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن کہتے ہیں،
وی ران ان 2016 آن ڈوئنگ دس ٹیکس ریفارم، دی پریزیڈنٹ ران آن ڈوئنگ دس ٹیکس کٹ اینڈ ٹیکس۔
سن 2016 کا انتخاب ہم نے ٹیکس اصلاحات پر لڑا۔ صدر نے ٹیکسوں میں اسی چھوٹ اور اصلاح پر انتخابی مہم چلائی، چنانچہ یہ امریکی عوام سے ہمارے وعدے پورے کرنے سے متعلق ہے۔ ٹرمپ ایشیا کے دورے پر تھے جب ڈیموکریٹس نے گزشتہ ہفتے نیو جرسی اور ورجینیا میں گورنر کا انتخاب جیتا، اور یونیورسٹی آف ورجینیا کے کائل کانڈک کہتے ہیں کہ یہ ریپبلکنز کے لیے خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔
The fact that the president is so polarizing and so unpopular with approval ratings generally under about 40%,
اس حقیقت کے پیش نظر کہ صدر اتنی تکلیف پیدا کرنے والے اور اتنے غیر مقبول ہیں کہ 40% سے بھی کم لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ڈیموکریٹس کے باہر آنے کو بہت تحریک ملے گی۔ ڈیموکریٹس کے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے باعث ہو سکتا ہے وہ ایوان نمائندگان کا کنٹرول حاصل کر لیں، جو سن 2006 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوگا۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس کے لیڈر چک شومر کہتے ہیں،
You can sort of smell when a wave is beginning. No guarantee it continues, but it's likely to.
جب کوئی لہر اٹھ رہی ہو تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ضمانت نہیں کہ یہ جاری رہے گی، مگر ایسا امکان ہے۔ یہی احساس سن 2005 میں بھی فضا میں موجود تھا اور اب بھی محسوس ہو رہا ہے۔ صدارت کے پہلے سال میں ٹرمپ کی مقبولیت تاریخی طور پر انتہائی کم سطح پر ہے، اور بائی پارٹیسن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ یہ انتباہ ہے ریپبلکنز کے لیے۔
And so if the president is where he is today, I think that is going to be very difficult for the party to even hold the
House of Representatives. اسی سطح پر رہتے ہیں جس پر وہ آج ہیں تو ان کی پارٹی کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ آئندہ الیکشن میں ایوان نمائندگان پر غلبہ برقرار رکھ سکے۔ مگر تھرڈ وے کے جم کیسلر کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی کامیابی کے لیے صرف ٹرمپ کی مخالفت کافی نہیں ہے۔
ڈیموکریٹس ہیو ٹو میک شور دیٹ دے آر ناٹ جسٹ دی اینٹی ٹرمپ پارٹی دیٹ وین دے آر رننگ دے ہیو ٹو شو دے ہیو گاٹ سم سورٹ آف
ڈیموکریٹس کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ محض ٹرمپ مخالف جماعت نہیں ہیں، اگرچہ الیکشن کے وقت انہیں دکھانا ہوگا کہ پوری طرح کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ایجنڈا موجود ہے۔ ٹرمپ اور ریپبلکنز ٹیکس اصلاحات پر اب مزید زور دے رہے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہے کہ آئندہ برس وسط مدتی انتخابات توازن بگاڑ سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے وسیع پیمانے کے الزامات کے بعد پہلی بار یورپی یونین سے الگ ہونے سے متعلق برطانوی ریفرنڈم پر ماسکو کی جانب سے اثر انداز ہونے کی ممکنہ کوششوں کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ محققین نے سوشل میڈیا کے ایسے ہزاروں اکاؤنٹس کا پتہ چلا لیا ہے جنہوں نے یورپی یونین کے مخالف پیغامات کو پھیلایا یا سیاسی اور نسلی کشیدگیوں کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ لندن سے ہینری ریچول کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جون 2016 میں یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں کامیابی تک پہنچنے کے دو دنوں میں روس میں قائم ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے بریکسٹ کے بارے میں لگ بھگ 45,000 پیغامات پوسٹ کیے گئے، جن میں سے بیشتر یورپی یونین کے خلاف تھے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے اور برطانیہ کی سوانسی یونیورسٹی کی ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکاؤنٹس اس سے پہلے بریگزٹ کے بارے میں بحث نہیں کرتے تھے۔ یہ نئے شواہد ایسے میں سامنے آئے ہیں کہ جب برطانیہ کا الیکٹورل کمیشن اور قانون سازوں کی ایک کمیٹی علیحدہ علیحدہ چھان بین شروع کر چکے ہیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ اور کمیٹی کے چیئرمین ڈیمین کولنز کہتے ہیں،
Russia is interfering and it is doing so to try and undermine public confidence in political
institutions. روس مداخلت کر رہا ہے اور وہ سیاسی اداروں اور مغربی ملکوں کے مرکزی میڈیا پر عوام کا اعتماد کم کرنے کی کوشش میں ایسا کر رہا ہے۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے جعلی خبروں کے پھیلاؤ کے اس طریقے کو اپنی جمہوریت کے خلاف ایک خطرہ سمجھنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے برطانوی رکن پارلیمنٹ ڈیمین کولنز کے۔ امریکی جاسوسی اداروں کا کہنا ہے کہ روس نے سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں رخنا اندازی کے لیے پروپیگنڈے کی ایک مہم کی ہدایت کی تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس مداخلت کی تردید کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے مسٹر پوٹن سے ملنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اپنے روسی ہم منصب پر یقین کرتے ہیں۔ منگل کے روز گفتگو کرتے ہوئے برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے ماسکو کے لیے ایک بہت مختلف پیغام بھیجا۔
It is seeking to weaponize information. Deploying its state-run media organizations to
مغرب میں تنازع کے بیچ بونے کی ایک کوشش میں اپنے سرکاری میڈیا کے اداروں کو جعلی خبریں اور فوٹو شاپ کی گئی تصاویر پھیلانے کے لیے مقرر کرنا، یہ اطلاعات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ الفاظ تھے برطانوی وزیراعظم تھریسا مے کے۔ ٹویٹر نے لگ بھگ 3,000 ایسے اکاؤنٹس کی تفصیلات امریکی کانگریس کے حوالے کی ہیں جو روس کی انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی سے منسلک ہیں اور جو سینٹ پیٹرزبرگ کی اس عمارت میں قائم ہے جہاں سے مبینہ طور پر سینکڑوں لوگ پروپیگنڈا تشکیل دیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ یہ صرف انسانوں کا ہی کام نہیں ہے۔ سٹی یونیورسٹی کے محققین نے یہ جائزہ نہیں لیا ہے کہ وہ نیٹ ورک کہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن یورپ اور امریکہ دونوں کے قانون ساز کہتے ہیں کہ کریملن اختلاف پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ٹویٹر اور فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ چھانبین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن ان پر مزید کچھ کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تین صحافیوں اور ان کے ڈرائیور کو 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے میانمار کے درآمد اور برآمد کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مبینہ طور پر ایک ڈرون ملک میں لے آئے جو ترک سرکاری ٹیلی ویژن کے لیے بنائی جانے والی ایک ڈاکیومنٹری میں استعمال ہونا تھا۔ یہ صحافی جن کا تعلق سنگاپور، ملائیشیا اور میانمار سے تھا، انہیں دارالحکومت نیپی ڈھا سے پچھلے ماہ اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ایک قانون ساز کا انٹرویو کرنے کے بعد ڈرون کیمرے سے پارلیمنٹ کی فضائی تصاویر بنا رہے تھے۔ ملائیشیا کے صحافی موک چائے کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں ہمیں دی جانے والی یہ سزا بہت سخت ہے اور ہم حقیقت میں کسی جرمانے کی امید کر رہے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ اس پہلی نافرمانی پر ہمیں جرمانے کے بعد کیس مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ ان صحافیوں کو پہلے ہی ملک کا 1934 کا ہوائی جہازوں کا قانون توڑنے پر 2 ماہ کی سزا ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کو جبکہ مشرق وسطی میں عدم استحکام پیدا کرنے سے متعلق ایران کے طرز عمل پر گہری تشویش ہے، ایک اور بھی وجہ ہے جس کی بنا پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو ایک جنونی حکومت سے تعبیر کیا ہے جو انتہا پسندانہ طریقے سے حکمرانی کر رہی ہے۔
The Iranian regime's longest suffering victims are its own people. Iran has a rich history.
ایران کی حکومت کی جانب سے سب سے زیادہ طویل عرصے تک مصائب اٹھانے والے خود اس کے اپنے عوام ہیں۔ ایران شاندار تاریخ اور ثقافت کا مالک ہے، لیکن ایران کے لوگوں نے اپنے رہنماؤں کی تنازع اور دہشت پر مبنی بغیر سوچی سمجھی پالیسی کے تحت مصائب اور مایوسی کا سامنا کیا ہے۔ اس کی ایک حالیہ مثال جو ایرانیوں کو جھیلنی پڑ رہی ہے وہ ایرانی نجات طبیب اور ہنگامی دواؤں کے ماہر احمد رضا جلالی کے ساتھ حکومت کا سلوک ہے۔ 21 اکتوبر کو جاسوسی کے الزام میں انقلابی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ان پر نہایت غیر منصفانہ انداز میں مقدمہ چلایا گیا۔ وہ سویڈن کے رہائشی تھے جو تہران یونیورسٹی کی دعوت پر ہنگامی نوعیت کی دواؤں کے بارے میں تجویز کا کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر جلالی کو اپریل سن 2016 میں گرفتار کیا گیا۔ انہیں مہینوں قید تنہائی میں رکھا گیا، اپنی پسند کے وکیل تک رسائی سے محروم رہے، اور جعلی اقبال جرم پر دستخط کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ ایک دستاویز جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ہاتھ سے لکھے گئے ایک متن کا ہو بہو ترجمہ ہے جسے جلالی نے ایون کے قید خانے میں پیش کیا تھا۔ کہا گیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ انہیں اس لیے گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے ایرانی انٹیلیجنس سروس کے لیے جاسوسی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ آسمہ جہانگیر نے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اپنی ششماہی رپورٹ اقوام متحدہ میں پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جلالی کو سزائے موت کی سزا دینے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے ایران میں انسانی حقوق کے علم برداروں، سرگرم مزدور کارکنوں، قوانین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں، صحافیوں اور بلاگرز کے خلاف بھی سنگین اور جاری زیادتیوں کا ذکر کیا ہے۔ امریکی نائب صدر پینس نے کہا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ دنیا کی بعض نہایت خطرناک حکومتیں انسانی حقوق کی بعض بدترین خلاف ورزی کرنے والوں میں شامل ہیں، جیسا کہ انہوں نے عہد کیا ہے کہ جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی بے گناہ لوگوں کے ناقابل تنسیق حقوق کو خطرہ ہوا، امریکہ بدستور آواز بلند کرے گا۔ امریکہ ایک مرتبہ پھر ایران سے کہتا ہے کہ وہ ایرانی اور بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ایران میں تمام افراد کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے گا اور اس کی ضمانت دی جائے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اگرچہ بہت آہستہ آہستہ مگر دنیا موٹر کاروں کے ایسے انجنوں کے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے جو گیسولین یعنی پیٹرول سے چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان انجنوں کا استعمال بالکل بند ہونے میں عشرے لگ جائیں، مگر ایسا ہو رہا ہے اور متبادل توانائی استعمال کرنے والی گاڑیوں کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں تبدیلی لا رہی ہے۔ قاہرہ کی حلوان یونیورسٹی کے محققین کی ایک ٹیم ایک ایسی کار بنانا چاہتی تھی جو ایسے طلبہ کو کیمپس میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے میں مدد دے جو کسی معذوری کا شکار ہیں۔ احمد عادل لبیب اس ٹیم کے قائد ہیں، وہ کہتے ہیں
So we started to look at what's available on the market and what the country is doing for them, and we found that there are electric wheelchairs or manual wheelchairs.
ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ مارکیٹ میں کیا دستیاب ہے اور ملک ان کے لیے کیا کر رہا ہے۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ بجلی سے چلنے والی اور ہاتھ سے چلنے والی ویل چیئرز موجود ہیں، مگر ان کے ذریعے لوگ زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس کا حل سورج کی توانائی سے چلنے والی ریموٹ کنٹرول کار میں تلاش کیا گیا۔
So we decided to make them a three-wheeled car. They can go long distances with it. They would not need anybody to help them drive it or to stop it. And if they need to stop it, there is an emergency system that they can work manually.
چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں تین پہیوں والی ایک کار بنا کر دی جائے جس کے ذریعے وہ زیادہ فاصلے تک جا سکیں۔ اسے چلانے کے لیے یا روکنے کے لیے انہیں کسی اور کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسے روکنا چاہیں تو ایک ہنگامی سسٹم موجود ہوگا جو ہاتھ سے کام کرے گا۔ اس کی رفتار 55 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے، اور مصر میں یہ خاصی رفتار ہے۔ مصر کی یہ ٹیم یہ کاریں بنانے کے لیے عطیات جمع کر رہی ہے۔ اب آ جائیے یہاں امریکہ میں۔ ریاست اوریگون میں تین پہیوں والی کار سفر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مارک فرونمائر ایک کار ساز کمپنی کے صدر ہیں، وہ کہتے ہیں
If we could build something that was much closer to the motorcycle in terms of efficiency and fun factor and footprint on the road but was close to the car in terms of capability
میں نے سوچا کہ اگر آپ ایسا کچھ بنا سکیں جو موٹر سائیکل کی طرح کی صلاحیت رکھے اور سڑک پر چلے مگر کار کی طرح کام کرے، بند ہو، اس میں سودا صرف لایا جا سکے، تو اس کی مانگ خاصی ہوگی۔ ایس آر کے نامی یہ گاڑی آئندہ چند ماہ کے دوران دستیاب ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے بنانے میں 10 سال کا عرصہ لگا ہے۔ قیمت اس کی تقریباً $12,000 ہے اور یہ 136 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد رفتار تک جا سکتی ہے۔ کام پر جانا ہو یا خریداری کے لیے یہ رفتار کچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہفتہ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہماری آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر